أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بجي محمد وعلى محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں؟ اس سلسلے کا درس نمبر 28. پچھلی مرتبہ خشوع و خضوع نماز میں کیسے پیدا کریں اس کے طریقوں پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کچھ طریقے کار ایسے ہیں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے جن کا نماز سے عام زندگی میں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے، کچھ طریقے کار ایسے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور کچھ طریقے کار ایسے ہیں کہ جن کا دوران نماز خیال کرنا پڑتا ہے. یہ جو تیسری قسم تھی وہ پچھلی بار رہ گئی تھی، جو آج مکمل ہوگی. تو دیکھیے، نماز کی ابتدا تکبیرۃ الاحرام سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد الحمد کے لیے بسم اللہ کہنی ہوتی. لیکن یہ جو وسواس شیطانی ہے، ان کی بھی ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آ کر شکایت کی تھی کہ نماز میں اس طرح سے مجھے وسواس وغیرہ آتے ہیں، نماز میں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شکیات کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو پیغمبر نے یہی مشورہ اس شخص کو دیا تھا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو مستحب قرار پائی یہ چیز کہ سورہ الحمد کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے بھی پہلے، آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اس سے بھی پہلے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے. یہ فقط پہلی رکعت کا مسئلہ ہے. بعد کی رکعتوں میں الحمد یا دوسرے سوروں سے بھی پہلے کہنا جائز تو ہے، لیکن باقاعدہ طور پر شریعت نے جس کا حکم دیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے وہ ہے سورہ الحمد کی بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ پڑھا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطانی وسوسے پیدا نہیں ہو سکیں گے، اور نماز میں خشوع خضوع بڑھ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا دوران نماز خیال رکھنا ہے وہ جسم کی غیر ضروری حرکات کو کنٹرول کرنا ہے. بہت سے افراد اور خواتین ایسے ہیں جو بار بار اپنے لباس ہی کو درست کرتے رہتے ہیں. خواتین اپنی چادر کو بار بار درست کرتی رہتی ہیں، ڈھیلی ڈھالی سی چادر ہے، کبھی جو ہے وہ کھسک رہی ہے، کبھی کچھ ہے. پہلے سے اس کا صحیح انتظام کرنا چاہیے، اور کپڑے اور لباس اور چادر کو بار بار ٹھیک کرنا دوران نماز، یہ آپ کی توجہ کو ہٹائے گا نماز سے. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے عام نماز میں بھی، نماز جماعت میں بھی، کہ پنجوں کے بل اچکتے ہیں. صحیح طور پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یا زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اچکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. بہت سے لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو ہلتے رہتے ہیں بہت، یہ غیر ضروری حرکات ہیں. کچھ ایسے ہیں جو سجدوں میں جاتے وقت جائے نماز کو بار بار ٹھیک کرتے ہیں، اس کی سلوٹیں جو اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، کریزز، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یا نہ جائے نماز ہل رہی ہے تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یا بار بار سجدے میں جاتے وقت سجدہ گاہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بالکل بیچ میں لاتے ہیں، بار بار پھر اس کو سیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ. یہ غیر ضروری حرکات ہیں. یہ جتنا اس کے اندر انسان لگے گا جانماز کو ٹھیک کرنا، لباس کو ٹھیک کرنا، سجدہ گاہ کو ہر وقت ٹھیک کرنا، اس سے اس کی نماز میں خشوع خضوع کم ہوگا. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ابو حمزہ سوالی جو چوتھے امام کے صحابی تھے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ چوتھے امام ہمارے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے شانوں سے ابا نیچے گر گئی، لیکن امام نے رتی برابر بھی اس کے اوپر التفات نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی۔ جب نماز ختم ہوئی تو ابو حمزہ مولا کے پاس گئے اور کہا کہ مولا یہ آپ نے بالکل ہی توجہ نہیں دی، آپ کے شانے سے ابا گر گئی تھی۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس ہستی کے دربار میں کھڑا ہوا تھا، اور بے شک بندے کی اسی قدر نماز قبول ہوگی جس قدر اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر وقت اپنے آپ کو آپ متوجہ کرتے رہیں، کپڑوں کی طرف، لباس کی طرف، تو یہ آپ کے چوتھے امام کی سیرت کا بھی تقاضا ملا کہ وہ شانے سے ابا بھی گر گئے لیکن التفات نہیں کیا انہوں نے۔ اور باقاعدہ شہید ثانی نے جو کتاب اپنی اسرار الصلات لکھی ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے نماز کے دوران، جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے فلاں چیز نماز میں یاد کرو، فلاں چیز نماز میں یاد کرو، اور وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دماغ کتنا ادھر سے ادھر جو ہے وہ ہچکولے لے رہا ہوتا ہے، دنیا جہان کے خیالات نمازوں میں آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بھولی بھولی چیزوں کو شیطان اس دوران نماز یاد دلا دیتا ہے، تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا شیطان اس کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ بالآخر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، اس طرح اس کا خشوع خضوع کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے۔ بہت سے علماء تو ایسا طریقہ کار ہے ان کا کہ اگر کوئی مکھی تنگ کر رہی ہوتی تھی دوران نماز تو مکھی تک کو نہیں اڑاتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ظالم بادشاہوں کو ایک زمانے میں لوگ تازیانے مارا کرتے تھے اور اپنی زبان سے اف تک نہیں نکالتے تھے، اور ہم خدا جبار کے سامنے فقط ایک مکھی کے اوپر تحمل نہیں کر سکتے، اس کے دربار میں کھڑے عام طور پر بھی ہوتا ہے، مثلاً آپ کو مثلاً جسم پہ کھجلی آ رہی ہے، خارش آ رہی ہے، لیکن کسی اہم شخصیت کے سامنے آپ موجود ہیں تو ان کے سامنے آپ کھجاتی نہیں ہیں، برداشت کر لیتی، یہ غیر ضروری جسم کی حرکت مناسب نہیں لگ رہی، تو دربار خدا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بغیر مکھی کو اڑائے یا اس کا مکھی خود کنسنٹریشن نماز میں ختم کر رہی ہے تو پھر اس کو اڑا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر انسان تھوڑا سا تحمل برداشت کر لے، خارش آ رہی ہے تھوڑا سا تحمل برداشت کر لے، عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک دو سیکنڈ کے کچھ ٹنگلنگ ٹائپ کے سینسیشن ہوتے ہیں اور وہ پھر ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، یعنی نارمل اس کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ انسان تھوڑی سی دیر بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو جسم کی حرکت اس طرح سے ہونا، بار بار مثلا آسمان کی طرف دیکھنا، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، یا شیطان ایک اور چیز پیدا کر رہا ہوتا ہے، وسواس ریح پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں میری گیس خارج تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھے پیشاب کے قطرے تو نہیں آنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اب یہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، ہوتا نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ صرف وسوسے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت سے مرد حضرات ہیں وہ اپنی داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بالوں میں انگلی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور غیر ضروری حرکات سے اجتناب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حماد ابن عیسیٰ امام کے صحابی تھے، امام نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ اے حماد تم کو کیا دو رکعت نماز صحیح طور پر پڑھنی آتی؟ کہا کہ آج جی ہاں مولا آقا، میں نے حریز ابن عبداللہ سجستانی کی جو کتاب نماز کے سلسلے میں ہے، جس کے اندر غالباً نماز کے مسائل وغیرہ ہوں گے، توضیع المسائل ٹائپ کی کوئی کتاب ہوگی، میں نے ان کی نماز کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور میں اس کے مطابق ہی نماز پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، تم مجھے نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ اچھا حماد نے امام کی فرمائش پر عمل کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز جب ختم ہوئی تو امام نے حماد سے کہا اے حماد تمہاری اتنی عمر ہو گئی، साठ सत्तर साल की उम्र होगी अम्मा की। कितने अफसोस की बात है कि इंसान इतने तवील अरसे तक नमाजें पढ़ रहा और वो दो रकत नमाज भी सही तौर पे ना पढ़ सके। हम्माद सख्त शर्मिंदा हो गए और कहा कि मौला आका, फिर आप ही मुझे तालीम फरमाएं कि मैं नमाज को कैसे पढ़ूं। उसके बाद इमाम ने इंतहाई खुशू खुजू के साथ उसको दो रकत नमाज पढ़कर दिखाई और इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर हम्माद की नमाज में वो खुशू खुजू नहीं था, जिस्म की कुछ ऐसी हरकत हो रही थी, इसको इमाम ने पसंद नहीं किया। जब इमाम ने नमाज खत्म की अपनी, कहा कि देखो नमाज की हालत में कभी भी अपने हाथों से अपनी दाढ़ी वगैरह से ना खेलो, हाथों के जरिए अपनी उंगलियों से ना खेलो। हमारे साथ भी होता है, जैसे बहुत सारे अफराद दौरान नमाज उंगलियां चटकाना शुरू कर देते हैं, इससे अपने आप को बचाओ। देखो इधर उधर निगाह ना डालो और सिमते क़िबला की तरफ भी निगाह ना करो, बल्कि जो जाए सीधा है उसकी तरफ तुम्हारी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम बातों की वजह से खुशू खुजू नमाज में कम हो जाता है और इंसान के जो आज़ा हैं वो हवास बाख्ता हो जाते हैं। बाकायदा इसरारुस सलात में शहीद सानी ने भी इस रिवायत को लिखा है। यानी आपकी जो आंखें हैं वो सीजदगा पर होनी चाहिए, निगाहें सीजदगा पर होना ये खुद खुशू खुजू पैदा करता है। बाकायदा एक शख्स ने इमाम सज्जाद से पूछा था कि मौला ये नमाज में, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि नमाज में खुशू से क्या मुराद है। इमाम ने फरमाया खुशू से मुराद ये है कि नमाज की हालत में निगाहें सीजदा करने की जगह पर हो। यानी बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 84 के अंदर ये रिवायत है कि इमाम ने खुशू के मायने ही ये बताए। इसका मतलब यह कि इसकी बहुत ज्यादा आपको पाबंदी करना है अगर नमाजों में खुशू पैदा करना है, कि आपकी निगाहें हालत कयाम में ये सजदागाह की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर ना हो, सामने ना देख रहे हो या किसी और सिमत में निगाह ना हो। फिर उलमा ने एक तरीका यह बताया कि अगर कोई शख्स मुख्तसर नमाज पढ़ने से उसको खुशू खुजू मिलता हो तो वो खुशू खुजू बढ़ाने के लिए मुख्तसर तरीके से नमाज पढ़े। इसका भी पूरा एक तरीका, वैसे तो मौलाना आमिर यासूबी साहब ने भी कोई क्लास ली थी उसके अंदर भी बयान किया, लेकिन बहुत इख्तसार से मैं भी बयान कर दूंगा, कुछ आगे ऐसे मसले आने वाले। तो तमाम मुस्तहबात निकाल कर अगर, यानी जाहिर है जितनी देर तक पढ़ेंगे उसमें वसवास ज्यादा आएंगे, नमाज मुख्तसर पढ़ेंगे वसवास कम हो जाएंगे, तो बेहतर है कि फिर आप मुस्तहबात को निकाल कर नमाज पढ़ लीजिए। एक तरीका, अगर कोई शख्स मुख्तसर नमाज पढ़ने से उसका खुशू ज्यादा होता है तो वो मुख्तसर तरीके से नमाज पढ़े, मुस्तहबात को भी निकाल दे। इसका मतलब है खुशू की अहमियत कितनी ज्यादा है कि उसकी वजह से मुस्तहबात नमाज तक निकाले जा रहे हैं लेकिन इंसान पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत ऐसी है कि वो मुस्तहबात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो उनका खुशू खुजू बढ़ जाता है, तो फिर वो इस तरीके, हर शख्स की तबीयतों के मुताबिक इस्लाम ने अहकाम बताए हैं। अगर मुस्तहबात से भरपूर नमाज के जरिए किसी को खुशू खुजू मिल रहा है तो वो उनका इजाफा कर दे, उतने ही मुस्तहबात वगैरह के साथ नमाज पढ़े। फिर उलमा कहते हैं कि जितनी अच्छी करात के साथ अगर कोई नमाज पढ़ेगा उतना ही उसका देखा गया कि नमाजों में खुशू खुजू बढ़ जाता है। ये सब दौरान नमाज की बातें हो रही, यानी जितनी अच्छी करात के साथ नमाज पढ़ेगा उतना ही उसका खुशू खुजू बढ़ेगा। और एक है कि बिल्कुल लाओबाली तरीके से, बेजारी के तरीके से है, आम तरीके से बिल्कुल वो सूरह वगैरह को पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसका नमाजों में खुशू भी जो है वो कम हो जाता है। फिर एक तरीका ये भी बताया गया कि अल्फाज करात जो है नमाज के, उनको अगर मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें। मसलन आपको ये पता हो कि अगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया तो उसके बाद अब मैं कह रही हूं अर्रहमान अर्रहीम, अब मैं ये कहूंगी मालिकी यौमिद्दीन, यानी पहले से ही तमाम अल्फाज, अभी माना वगैरह की तरफ ना जाएं, माना वगैरह को छोड़ दीजिए, अल्फाज करात जो हैं उनको मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें। ये अगर साल छह महीने तक की मुसलसल प्रैक्टिस से सिर्फ अल्फाज कुरान की हद तक, लोग फौरन छलांग लगा के माने की तरफ चले जाते हैं कि नहीं अब वो आगे जो तरीका आने वाला, लेकिन ये उनको इतनी जल्दी उस पर छलांग नहीं लगानी चाहिए और पहले सिर्फ और सिर्फ अल्फाजे जो करात हैं, अलहम्द और सूरा और जो भी आप अल कलिमात नमाज में पढ़ रही हैं उनके अल्फाज को मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें तो नमाज में खुशू बढ़ेगा आपका। اور دوسرا یہ ہے کہ اذکار نماز کے معنی پر غور کرتے ہوئے نماز ادا کریں، تو اس کے لحاظ سے آپ کو معنی بھی پتا ہونے چاہیے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے کیا معنی ہیں، اور بحول اللہ کے کیا معنی ہیں، اور الحمد اور سورہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا الفاظ اور معنی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہیں. اور یہاں تک روایت کے اندر آئے کہ ہر وہ شخص جو دو رکعت نماز پڑھی اور یہ جانتا ہو کہ وہ نماز میں خدا سے کیا کہہ رہا ہے، تو ابھی اس کی نماز ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن نماز کے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں اس کو بھی فوری طور پر نہیں، یہ جب آپ کو خوب پریکٹس سے الفاظ قرآت کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، پھر اس میں کنسنٹریشن آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ کی طرف جائیے گا. فوراً اس کے اوپر چھلانگ لگا کے نہ جائیں، اس سے پھر اتنا زیادہ فائدہ نوٹ نہیں کیا گیا ہے. اچھا، ایک بہت ہی بہترین طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں میں ایک ہی سورہ نہ پڑھے الحمد کے بعد، بلکہ سورہ کو بدل بدل کر پڑھے. سورہ بدل بدل کر، مثلاً آپ ہمیشہ اگر سورہ قدر پڑھتی رہی ہیں تو کبھی آپ سورہ کو بدل لیں، مثلاً کبھی سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں. روایتوں میں یہ تک ملتا ہے کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کو اگر کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے تو اگر بدقسمت بھی ہو تو خوش قسمت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی، اس کی بھی پریکٹس انسان کرے. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورہ کافرون کو پڑھنے سے ایک چوتھائی قرآن کو پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے. یعنی گویا آپ نے دوران نماز ہی 1/4 جو قرآن ہے، 25% وہ آپ نے قرآن نماز کے دوران ہی ختم کرنے کا ثواب بھی آپ کو ایکسٹرا ملے گا. تو بدل بدل کر انسان اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھے. اسی طریقے سے مثلا کبھی آپ نے الحمد کے بعد سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، جو ہے جس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت سلسلے میں یہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص اس سورے کو پڑھتا ہے تو خدا اس کو اور ابو لہب کو کبھی ایک جگہ جمع نہ کرے گا. ابو لہب کا تو یقینی ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا مطلب کبھی اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو سورہ تبت یدا کو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے نماز میں اس کی بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار اس کو بھی پڑھ لیا کریں، پھر چینج کر دیں کسی اور دوسری نماز پڑھنی ہو تو مثلا آپ سورہ الحاکم التکاثر پڑھیں. سورہ الحاکم التکاثر جو پڑھے گا تو اسے 1000 آیات قرآنی پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں نماز کو بھی آپ اپنی ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ بڑھا سکتی ہیں. اور جو شخص بھی نماز میں سورہ تکاثر پڑھتا ہے تو 400 فرشتوں کی صفیں آ کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگتی ہیں، تو وہ ایک ثواب جو ہے ایکسٹرا جو ہے وہ الگ اس کا ہوگا. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص سورہ معاون کی تلاوت کرے، سورہ معاون، تو اس کی نمازوں کو اور اعمال کو خدا قبول کر لیتا ہے، نمازوں میں سورہ معاون پڑھنا، اور قیامت میں اس کے اعمال کا کوئی محاسبہ ہی نہیں کیا جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح کتنی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں. آپ اس طرح نمازوں میں سوروں کو یاد بھی کرنا شروع کریں، اور سوروں کو الگ الگ جب آپ پڑھیں گے نا، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، مثلا آپ نے ایک ہی سورہ پڑھنے کی پریکٹس بنائی ہوئی، تو وہ بس جیسی الحمد ختم ہوئی وہ خود بخود ایک مشینی طریقے سے آپ دوسرے سورے کی طرف آ جاتی ہیں، اور وہ کنسنٹریشن یا خشوع خضوع نماز میں اس انداز سے قائم نہیں رہ پاتا ہے. تو جو سورہ ہیں ان کو بدل بدل کے پڑھیں. اسی طریقے سے قنوت کو بھی بدل بدل کر دعائیں پڑھیں. اس میں مثلا لوگوں نے ایک ہی دعا یاد کی ہوتی ہے، مشکل سے دو دعائیں یاد کی ہوتی ہیں. کبھی قنوت میں مثلا ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لیں، کبھی قنوت میں مثلا رب زدنی علما والی دعا پڑھ لیں، کبھی ربنا اغفر لی پڑھ لیں، کبھی مثلا دعائے عافیت پڑھ لیں قنوت کے اندر، کبھی دعائے امام زمانہ پڑھ لیں، کبھی کلمات فرج پڑھ لیں. تو اس طرح سے کر کے بہت ساری دعائیں ہیں، اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو خود خشوع و خضوع کو بڑھانے والی دعائیں ہیں، وہ بھی دوران آپ قنوت جو ہے ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشا، مثلا ایک مختصر یہ بھی دعا پڑھیں کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر خشوع نہ پایا جائے. تو نماز میں بھی خشوع خضوع میں اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کا خشوع بھی بڑھے گا. تو ایسی دعائیں بھی دوران نماز آپ کریں کہ پروردگار سے خشوع خضوع اتنی بڑی عبادت ہے, اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے, تو کیوں نہ اس کے لیے پروردگار سے مانگا جائے کہ وہ آپ کو نماز کے قنوت کے اندر مانگیں گی تو ثواب اور زیادہ اس کا بڑھے گا اور اس کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. اس طرح رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور رب نصرف عنا عذاب جہنم والی جو دعا ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین والی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ایک بہت ورائٹی ہے قنوت کی. تو مدرسے نے, مدرسے کے ہمارے قابل احترام استاد نے باقاعدہ 30-40 کے قریب قنوت کی جو چھوٹی چھوٹی قرآنی دعائیں ہیں ان کا ایک باقاعدہ ایک پمفلیٹ بھی مرتب کیا تھا, وہ بھی آپ لے کے دوران نماز وہ یاد کریں. قرآنی دعائیں ہیں باقاعدہ اور بہت فائدے مند ہیں. تو اس طرح سے کر کے قنوت کے اندر بھی ایک ورائٹی رکھیں گی. اس طرح سوروں میں وغیرہ آپ کے پاس بدل بدل کے آپ پڑھیں گی, قنوت بدل بدل کے پڑھیں گی, تو آپ کو خود خشوع خضوع نماز کے اندر وہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ رکوع اور سجود کو طول دینا یہ بھی خشوع خضوع میں اضافہ کرتا ہے. ایک انسان بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتا ہوا جا رہا ہے رکوع اور سجود کی جو دعائیں, اور فوراً سیکنڈز کے اندر رکوع اور سجود جو ہے وہ انجام پا رہے ہیں, تو جتنا رکوع اور سجود کو طول دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو نماز میں خشوع بھی ملے گا. اور یہاں تک بھی ہے کہ خاص طور پر جو طولانی رکوع اور سجود ہیں, ہمارے آئمہ کی احادیث اس سلسلے میں کہ وہ عمر کو بھی طولانی کرتے ہیں, تو عمر کو طولانی کرتے ہیں تو ایک دنیاوی فائدہ بھی اس لحاظ سے انسان زیادہ پروردگار کی عبادت کر سکے گا, تو اپنے رکوع اور سجود کو انسان زیادہ سے زیادہ طول دے, یہ خشوع خضوع میں بھی فائدے مند چیز ہے. اور خاص طور پر آیت اللہ مرشی نجفی نے جب ہماری رکوع کی گفتگو آئی تھی تو اس کے اندر بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک خاص دعا ہے جو کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. ہر رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, ہر سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وہ دعا, لیکن خاص طور پر آخری رکعت کے آخری رکوع کے اندر اس کو ضرور پڑھ لیا جائے. اور وہ آسان سی ہے, میں نے لکھ تو نہیں سکا, لیکن وہ وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم, وہ آپ اگر پیچھے جا کر رکوع والی جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر نکال کے اس کو سن لیں درس کو, تو اس کے اندر باقاعدہ آپ کو وہ لکھی ہوئی بھی مل جائے گی. تو یہ خاص امام نے تعلیم کی تھی آیت اللہ مرشی نجفی کو, تو اس لحاظ سے اس کا بہت فائدہ ہے. یعنی جتنی بھی رکوع اور سجود کو طول دینے میں دعاؤں کے ذریعے بھی طول دیا جا سکتا ہے, اور جتنی دیر چاہیں آپ, ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی آپ اس کا ذکر پڑھیں, 3 دفعہ, 5 دفعہ, 7 دفعہ, 100 دفعہ, 200 دفعہ, جتنی دفعہ چاہیں ذکر رکوع اور سجود کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور جتنی جلدی کرے گا تو گویا وہ ایک لحاظ سے نماز میں چوری کر رہا ہے. روایت میں یہ بات بھی آئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بڑا وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا رکوع سجود کو اگر کوئی مکمل طور پر انجام نہ دے. اس کو نماز کی چوری سمجھا گیا ہے, اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان بہت جلدی میں ہو, ذکر ابھی مکمل نہیں ہوا, کہ رکوع سے سر اٹھا لیا, رکوع سجدے کا ذکر مکمل نہیں ہوا اور سجدے سے سر اٹھا لیا, تیز رفتاری کے ساتھ ٹربو بوسٹ لگا کے جو ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو یہ مناسب نہیں, اور نمازوں میں بھی اس سے فرق پڑ سکتا ہے. تو کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں, جیسے یہی شیخ نخودکی اصفہانی, حسن علی نخودکی اصفہانی, جن کا نام تھا امام خمینی کے بھی اساتذہ میں سے تھے, اتنی طویل رکوع کرتے تھے کہ واقعہ تھا نا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ بھی رکوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پوری پوری رات ایک رکوع میں گزار دیتے تھے شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی. اور اچھا, یہ ان کے متعلق بھی ہے اور اویسے قرآنی کے متعلق بھی ہے کہ پوری پوری رات ایک رکوع میں گزار دیتے تھے. اور بہت سے علماء تو اتنے طویل رکوع کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ انہیں بے حس و حرکت سمجھنے کی وجہ سے پرندے تک ان کی کمر پہ آ کر بیٹھ جائے کرتے تھے, یعنی اتنا طویل رکوع. تو واقعتاً یہ خشوع خضوع بڑھانے کے اعتبار سے بھی ہے, اور یہ خود ایک رکوع دوران نماز ایک الگ سے بھی یعنی ایک اہمیت والی عبادت ہے. تو اس طرح سے, تو सिजदे में भी इसी तरीके से मुस्तहब अस्कार अगर जितने भी आप पढ़ें, या वली अल आफिया वाली दुआ, या लतीफ इरहम अब्देकल ज़ईफ, या खैरल मसूलीन, अब इतना वक्त नहीं है वरना मुख्तलिफ जो इसकी दुआएं हैं, ये जो खास तौर पर कुछ ऐसे हैं जो तशहुद तक के कुछ मुस्तहबात हैं, जो तशहुद हमारे गुफ्तगू हुई थी अब तक, जो आप राइज तशहुद पढ़ती हैं, तो उससे हटकर भी उसमें कुछ मजीद तशहुद के अंदर इजाफे हैं कि जो कि मुस्तहबात वाली जो दुआएं हैं जो यकीनी तौर पर अहादीस से साबित हैं, तो वो भी अब इतना वक्त नहीं कि मैं इन तमाम चीजों को पढ़ूं, तो वो भी आप तशहुद वाली गुफ्तगू में लेकर और ये उसके साथ शुरू में और बाद में अगर वो उन दुआओं को भी साथ साथ पढ़ लें, बहुत हल्की फुल्की सी दुआएं हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है उनको याद करना, तो मुस्तहबात से भरपूर जब आप तशहुद पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद नमाज में खुशूखुजू बढ़ जाएगा। तो एक ये बात हुई इसमें। अच्छा, इसी तरीके से फिर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या खुशू खुजू बढ़ाने के लिए हम आंखों को बंद कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन अगर आंखें बंद किए बगैर खुशू खुजू मिलना मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये मुस्तहब नहीं बनेगा कि इंसान जो है वो आंखें बंद करके नमाज पढ़े, वही रहेगा मसला कि बहरहाल आंखें बंद करके ना पढ़े। लेकिन अगर कोई और तरीकेकार नहीं हो खुशू खुजू बढ़ाने का, तो खुशू खुजू की अहमियत इतनी ज्यादा है कि ठीक है फिर उसको बढ़ाने के लिए जबकि कोई और तरीका ना हो इंसान आंखें बंद भी कर ले तो नमाज में हर्ज नहीं। फिर एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर हमने नमाज पढ़ ली लेकिन उसमें खुशू खुजू नहीं था, तो क्या उसी नमाज को हम दोबारा पढ़ सकते हैं? तो जवाब है कि जी हाँ, पढ़ तो सकते हैं, उसी नमाज को दोबारा भी पढ़ने की इजाजत है। यानी ऐसा नहीं कि वो नमाज पढ़नी दोबारा पढ़नी हराम हो, नहीं, अलबत्ता इस्लाम ने कोई इसको रिकमेंड नहीं किया है कि आपका अगर खुशू खुजू कम था तो आपके लिए लाजिम है कि दोबारा नमाज पढ़े, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपने जो उसके बगैर पढ़ी गई उसको बाद में आप नवाफिल के जरिए कंपनसेट कर लें, उसके सवाब को आप जो है जो ताकीबात नमाज हैं उसको पढ़कर नमाज को कंपनसेट कर लें, लेकिन अलग से ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आप उस नमाज को दोबारा दोहराएं। लेकिन अगर कोई दोहरा लेता है उस नमाज को मजीद खुशू खुजू हासिल करने के लिए, तो वो दूसरी पढ़ी गई नमाज सही समझी जाती है। अच्छा, उसके बाद देखिए, कहा जाता है कि खुशू रिवायात के अंदर भी ये बात आई है कि सबसे पहले दुनिया से जो चीज उठाई उठाई जाएगी वो खुशू होगा। ये उन मानों में भी हो सकता है कि खौफ खुदा लोगों से उठता चला जाए। जितना खौफ खुदा माशरे से उठेगा उतनी ज्यादा गुनाहों की कसरत भी नजर आएगी, कि एक बेहतरीन आमिल जो है वो खौफ खुदा ही है ना गुनाहों से बचने का, तो उस लिहाज से ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आइम्मा की सीरत वगैरह का जो है वो मुतालिया करें, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो खुशू, कितना वो आप सुनती हैं कि अमीरुल मोमिनीन के पांव में वो जो तीर चुभ गया था और पेवस्त हो गया था, तो गोश्त में से होता हुआ वो तीर हड्डी के अंदर घुस गया था, और अतिब्बा ने ये बात कही थी कि हड्डी को कुछ काटे बगैर या कुछ हिस्सा उसका तोड़े बगैर इस तीर को निकालना मुमकिन नहीं है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आपको इंतजार करना चाहिए, जब हमारे बाबा नमाज की हालत में जाएं उस वक्त इस तीर को निकालें। अच्छा, आपको पता है, वैसे मालूमात के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा पेनफुल जो है वो हड्डी के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है, हमारी मेडिकल जबान में उसको पेरियोस्टियम कहते हैं, इंतहाई पेनफुल है। और समझे उसको तोड़ता हुआ पियर्स करता हुआ तीर जो है वो हड्डी के अंदर जाके घुसा था, जो इंतहाई तकलीफ दे हालत होती है उसकी। तो इमाम नमाज के अंदर मशगूल हो गए और उस दौरान ही उस तीर को निकाला गया। तो बाद में किसी ने पूछा कि मौला आपको कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, इतना ज्यादा तकलीफ दे मरहला था उस तीर का निकालना? तो इमाम ने कहा कि जब भी मैं जिक्र खुदा मनाजात वगैरह के अंदर मशगूल होता हूं तो ख्वाह पूरी दुनिया जेरो जबर हो जाए और तीरो तबर की मुझ पर बारिश हो जाए, मनाजात की लज्जत के बायस मुझे कोई दर्द और तकलीफ महसूस नहीं होती। ویسے اس کی مثالیں بھی وہ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے والی جو نشست ہوئی تھی ہماری پچھلی، اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ چوتھے امام کی نماز میں مجبور ہونے کا ان کے گھر کے بچے انتظار کرتے تھے کہ بس اس کے بعد ہم شور مچا لیں گے، جتنا بھی امام کو پتا بھی نہیں چلے گا، تو اس دوران اس کا انتظار کیا کرتے تھے. اور اس میں کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے کہ امام کے تیر نکالا گیا. قرآن کے اندر جو زینان مصر تھیں حضرت یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کس طرح سے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اس کی مثال بھی سامنے ہے کہ جب ایک عام یعنی جسم کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان اپنے جسم کو کاٹ لیا اور اس کو تکلیف تک نہ ہو، ہاتھوں پہ چھریاں چل جائیں، تو پھر آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ جو واقعی جمال پروردگار میں انسان غرق ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کس قدر ان تمام قسم کے احساسات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اچھا، پھر حقیقتاً یہ ہے کہ ایسے خشوع اور خضوع کے لیے نمازوں میں اس کے حصول کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، خدا کے سامنے باقاعدہ رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ پروردگار یہ خشوع کی دولت جو ہے وہ ہم کو نصیب فرما دے، یہ بے ذائقہ بے کیف نمازیں، تاکہ ان سے انسان جو ہے وہ ترقی کر کے ایک بہتر نماز کی طرف جائے. اچھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دوران لوگوں کے دوسروں کے خشوع خضوع کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگ نمازوں کو اتنے زور زور سے اذکار ذکر اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے تھے، یہ اپنا بہت ہی زیادہ زور سے آواز نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال، کیونکہ دیکھیں پروردگار عالم کو آپ، اس نے زیادہ عمل کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ یعنی کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں بلکہ کوالٹی کا مطالبہ کیا ہے. روایتوں کے اندر بھی یہ بات آئی کہ لوگوں نے آ کے پوچھا تھا مولا جو قرآن کی آئے تھے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں دیکھو کہ پروردگار نے یہاں احسن عمل کا مطالبہ کیا ہے، یعنی کوالٹی مانگی ہے، زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے. کہ وہ پروردگار کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا، یہ نہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون بجا لاتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ بھی جو ہے اس لحاظ سے کوالٹی کا آپ سے تقاضا کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ خشوع کے ساتھ دو رکعت کی جو نماز ہے وہ غافل کی 1000 رکعت سے افضل ہوتی. تو اتنی خشوع خضوع کے نہج الفصحا کی جو روایت ہے، اور ایک نماز بھی اگر انسان خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو وہ تمام گناہوں سے معافی کا سبب بھی بن جاتی. فقط ایک نماز ایسی پڑھ لے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ وہ پڑھے. یہ بھی روایت کے اندر چیز آئی ہے اور علماء نے بھی بیان کی کہ نماز میں خشوع خضوع نفاق سے بھی بری کرتا ہے، یعنی اس کے اندر سے جو منافقت ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے اگر وہ خشوع خضوع سے کام لے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشوع نماز سے جو محرومی ہے یہ بے دین ہونے کا سبب ہے. بے دین یعنی اگر کوئی شخص، اس کا مطلب ہے دین میں اس کی کوئی نقص پایا جاتا ہے کہ یہ نمازوں میں خشوع خضوع کیوں پیدا نہیں ہو رہا، انسان کو اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ مجھ میں ایسی کیا کمیاں اور خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ میں دربار خدا میں حاضر ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس کو، اس علامت کو محسوس کر کے اپنے اندر سے اس بے دینی کو نکالنا چاہیے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشوع کی سعادت کبھی بھی بغیر سخت کوشش کے حاصل نہیں ہوتی، مسلسل اس کے لیے کوششیں کرنا ہوتی ہیں، مسلسل. یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ کہیں کہ آج آپ نے یہ 2 درس سنے، اس کے بعد اگلی نماز جو آپ جا کر پڑھیں گی تو وہ بالکل بہترین خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی. نہیں، ایسا نہیں، اتنی جلدی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس میں وقت لگے گا، بار بار کی محنت اور کوشش ہوگی. علماء یہ جب بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام خشوع سستی، کاہلی، آرام طلبی اور سہولت پسندی سے کبھی حاصل نہیں ہوتی. یہ جو مقام خشوع ہے کبھی ان چیزوں کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی کوششیں کرنا پڑتی ہیں. لیکن مقام اتنا بلند ہے، چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کے لیے انسان، طالب علم اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کتنی محنتیں رات دن کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا مقام خشوع خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ذرا سی بھی انسان محنت اور کوشش نہ کرے تو یہ کتنی محرومی والی بات ہے. تو مسلسل کوشش کرنا پڑے گی، ہلکی پھلکی کوشش سے کام نہیں چلے گا. مردے کے بال مونڈنے سے اس کا وزن ہلکا نہیں ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مقام حاصل ہوتا ہے. या एक जुमला और उलमा इरशाद फरमाते हैं कि कभी भी मुर्दा गुलाम आजाद करने का कोई सवाब नहीं, जिंदा गुलाम आजाद करने का सवाब है। तो ऐसी कोशिशें आपको बार आवर जो यानी जो प्रोडक्टिव कोशिशें वो इसके लिए करना पड़ेंगी। हल्की फुल्की कोशिश करके एक दो दफा की उसके बाद निकल गए और बस हिम्मत हार बैठे, ये एक मोमिन के शाय निशान नहीं। और पूरी कोशिश ये करें कि नमाज में जितने भी मवानियात खुशू हैं, ये जिस्मों की गैर जरूरी हरकत और इससे पहले की बातें बयान हुई हैं, इससे इंसान इज्तनाब करे, उन तमाम मुआविन चीजों को अंजाम दे जिससे नमाज में खुशू खुशू बढ़ता है, जो आज की नशिस्त और पिछली नशिस्त में भी बयान हुई। बाकायदा हमारे जो आयतुल्ला हैं, आयतुल्ला जाफर सुबहानी माशाल्लाह हयात हैं, ये फरमाते हैं खुशू खुशू से खुशू खुशू अगर इंसान नमाज में कायम करे तो उससे वो आम जिंदगी में भी गुनाहों से बचने की सलाहियत पैदा होती। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जितना गुनाहों से बचता है तो उसका ये अमल नमाज में मजीद खुशू का सबब बन जाता है। यानी एक साइकिल है जो ये चल पड़ता है, आम नमाजों में खुशू कर रहा है उससे आम जिंदगी में गुनाहों से बच रहा है, जितना आम जिंदगी में गुनाहों से बच रहा है उतना नमाज में खुशू बढ़ता जा रहा है। यानी ऐसी चेन सी उसकी चल पड़ती है और उसको मकामात आलिया की तरफ इंसान को बुलंद करती जाती है आखिरत की। तो ये है, और उलमा ये भी इरशाद फरमाती हैं और रिवायत में भी ये बात आई है कि जिंदगी में खुशू व खुजू से एक नमाज भी अगर उसने पढ़ ली तो साबिका तमाम नमाजों जो बगैर खुशू के पढ़ी थी उन सब नमाजों का जुबरान हो जाएगा, वो कंपनसेट हो जाएंगी और अल्लाह की बारगाह में वो तमाम नमाजें अल्लाह के रजिस्टर में खुशू खुजू के साथ लिख दी जाएंगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद। इतनी अहम चीज है कि फकत एक नमाज भी अगर कोशिश करके दो रखती नमाज भी खुशू खुजू के साथ उसने पढ़ ली और तमाम गैर जरूरी ख्यालात से अपने आप को बचाते हुए मेहनत करके इस मुकाम को हासिल कर लिया तो जिंदगी की तमाम पिछली नमाजें जो बगैर खुशू खुजू के पढ़ी वो सब भी खुशू खुजू के साथ लिख दी जाएंगी। कितनी बेहतरीन और एक इंकरेजिंग बात है कि इंसान इस मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ मेहनतें करे। अच्छा देखिए, ये भी जो जिक्र हुआ था इससे पहले कि नमाज में शैतान हमला करता है और आपका दिमाग बहकाने की आपको जो है वो कोशिश करता है, तो अक्सर लोग इससे बहुत घबराते हैं कि क्या हम पर शैतान का हमला हो रहा है, हम बिल्कुल शैतान के हाथ में खेल रहे हैं हमें आके। तो देखिए ये बात याद रख लीजिए, उलमा कहते हैं इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चोर वहीं पर आते हैं जहां कोई दौलत मौजूद होती है। दौलत ईमान मौजूद होने की अलामत है कि शैतान आपके पास बार बार आ रहा है, वरना खाली घर हो, वीरान घर हो, लुटा पिटा घर हो तो वहां पर चोर डकैत नहीं आया करते। जहां इम्कान पाया जाता है कि यहां पर कुछ माल मसाला मिलेगा वहीं पर आकर वो जो है हमला करते हैं। तो ये शैतान देखता है कि जब भी कहा जाता है कि काफिरों को और मुनाफिकों को कभी शक नहीं आते, ये शक वगैरह नहीं आते इनको, ये मसलन अगर कोई चीज ये वसवसे और इस तरह की जो चीजें हैं ये शैतान मोमिनीन के जिनके पास दौलत ईमान है उन्हीं के पास आकर, वरना दीगर जो अफराद हैं वो तो वैसे ही शैतान के हाथों में खेल रहे हैं, उनके पास जाकर शैतान अपना गोया वक्त भी जाया नहीं करता। तो इसके मायने ये हैं कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने खुशू को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और जितना खुशू आपको मिलता जाए उतना उस नेमत के ऊपर खुदा का शुक्र अदा करते जाएं, और हमेशा नेमत का शुक्र अदा करने से उस नेमत में मजीद इजाफा होता है। तो जितना आप शुक्र करेंगे, परवरदिगार मेरी नमाज पहले से बेहतर हो गई, मैं शुक्र अदा करती हूं तेरा, उतना ही फिर वो उसमें नेमत में इजाफा क्या होगा कि उस नमाज में आपको मजीद खुशू अगली नमाजों में मिलेगा। इस तरह से अपनी नमाजों को उस शुक्रे परवरदिगार के जरिए भी बुलंद से बुलंद किया जा सकता है। तो नमाजों में खुशू खुशू कैसे पैदा किया जाए, इस पर तकरीबन हमारी गुफ्तगू ये इस लिहाज से मुकम्मल हो गई है रहेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन
الطاهرين.